بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. جیسے گزشتہ ہماری بات ہوئی تھی کہ آج سورہ فاتحہ پہ بات کر لیتے ہیں. سورہ فاتحہ چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت ہے، اور ہے بھی فاتحہ، قرآن کریم کی ابتدا، قرآن کریم کے علوم کا خلاصہ، اور ایسی سورت جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علوم کا خلاصہ ہمارے لیے رکھا ہے، اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو بہت طویل ہے. مفسرین نے اس پر جو کچھ لکھا ہے بہت کچھ ہے. اس کو ہم صرف اس اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سورہ فاتحہ کی کون سی اہم باتیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم روزانہ جب پڑھتے رہتے ہیں اور نماز میں اسے دہراتے رہتے ہیں، تو اب ہم اپنے لیے ان اسباق کو جو سورہ فاتحہ میں ہمیں سبق دیے گئے ہیں، وہ اسباق ہم اپنے لیے ہم تازہ کر لیں، یاد دہانی اپنے آپ کو کرا دیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور گزارنے کی کوشش کریں. ورنہ اس کو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں، اور مختلف اس میں جو نکات بیان کیے گئے اس اعتبار سے دیکھیں، تو بہت کچھ ہے اور بڑے عجیب عجیب باتیں ہیں جو اس بارے میں مفسرین نے لکھی ہیں. مستقلاً صرف صرف فاتحہ کی تفسیر پر علماء نے بہت کام کیا ہے. بہرحال یہ سورت جو ہے، جس طرح قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت ہے، اسی طرح اصل کے اعتبار سے سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے. ایک اصولی بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، شاید اکثر کو معلوم بھی ہے، کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں وہ تو سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، پانچ آیتیں ہیں جو نازل ہوئی تھیں. تو ترتیب نزول، آیتوں کے نازل ہونے کی ترتیب مختلف ہے، لیکن اصل مصحف جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جہاں پر اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ ترتیب اور قرآن کریم کی جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک ہی ہے. تو مصحف کی جو اصل ترتیب ہے وہ لوح محفوظ میں اسی طرح ہے، زمین پر ہمارے پاس اسی طرح ہے، لیکن نازل ہونے کی ترتیب مختلف تھی. تو ترتیب عرشی اور ترتیب فرشی جو ہمارے پاس ہے ایک ہی ہے، لیکن ترتیب نزول جو ہے وہ مختلف ہے، حالات کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے کچھ کچھ آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ آیتیں اس جگہ رکھنی ہیں، اس جائے آیتیں اس جگہ رکھنی ہیں. چونکہ حافظے کا دور تھا، حدیث کی حفاظت کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ حافظے قوی تھے، سب کو آیتیں یاد ہوتی تھیں، اور حفاظ ہی ہوا کرتے تھے اکثر جن کو آیتیں یاد تھیں. جب احادیث یاد ہو جاتی تھیں ایک مرتبہ سن کر، تو یہ تو بار بار پڑھی جانے والی قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے جس کی بار بار تلاوت کرتے، تہجد میں اس کا پڑھنے کا اہتمام ہوتا تھا، تو حفاظ تھے. سب کو یاد تھا. اس کے باوجود جب قرآن کریم باقاعدہ لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل تھے جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اصرار کیا تھا کہ قرآن ضرور جمع فرما دیں, ایک جگہ محفوظ ہونا چاہیے. اس طرح ہمارے بڑے بڑے جو حفاظ ہیں وہ اگر شہید ہوتے رہے تو قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے, لوگ کہیں غلط ملط کرنے نہ لگ جائیں, تو ایک جگہ آپ قرآن جمع فرما دیجئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتداءً تسلی نہیں تھی, پھر اطمینان ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے جو کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. خیر ایک مستقل جمع قرآن کا واقعہ ایک مستقل عنوان ہے, لیکن اس وقت جب جمع کیا گیا تھا تو یہ اہتمام کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آیت نازل ہوتی تھی, جس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا, اس وقت جو سامنے ہوتا, جو چیز سامنے ہوتی اس پر لکھ دیا جاتا. تو کوشش یہ کی گئی کہ جس وقت قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لکھی گئی تھیں, وہی تحریر ہمیں مل جائے اور اس کو سامنے رکھ کر ہم لکھیں. حفاظ سب تھے, یاد سب کو تھا, لیکن وہ چیز سامنے رکھ کر ہمیں لکھنا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو جمع کر کے ایک جگہ پر مصحف کی شکل میں مرتب کیا گیا. یہ ترتیب تمام صحابہ اس پر متفق تھے کہ یہی ترتیب اصل ترتیب ہے. بعضوں کے یہاں ترتیب نزول تھا کہ اچھا یہ پہلے آیت نازل ہوئی اس کو ہم پہلے رکھتے ہیں, یہ بعد میں رکھتے ہیں. بعضوں کے یہاں تھوڑی سی اور ترتیب ہوتی تھی, بعض صورتیں آگے پیچھے, لیکن اس ترتیب پر خلفائے راشدین کے دور میں اتفاق رہا, پڑھنے کے اعتبار سے اس پر اتفاق رہا, اور ہمیشہ امت نے اس کو 1400 سال سے 1500 سال ہونے والے ہیں اس کو امت نے قبول کیا ہے اور اسی ترتیب کو برقرار رکھا ہے. ہاں باقی تاریخی اعتبار سے کہ پہلے یہ نازل ہوا پہلے یہ نازل ہوا اس پر بہت کچھ کلام کیا گیا, لیکن وہ کوئی یقینی بات نہیں ہے. یقیناً فیصلہ کرنا کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں یہ آسان بات نہیں ہے, کیونکہ تاریخی بات آ جاتی ہے. بہرحال تو سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, جبکہ اس سے پہلے سورہ علق کی کچھ آیتیں, سورہ مدثر, سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں. سورہ فاتحہ اس کے کئی نام ہیں اور ناموں کی یہ نام ظاہر ہے کہ یہ وہ نام ہیں جو خود قرآن کریم میں اس کو نام دیے گئے, احادیث میں اس کو نام دیے گئے, وہ نام مراد ہیں, ورنہ نام بعد میں نہیں رکھے گئے. یہ نام وہ ہیں جو قرآن یا حدیثی سے ثابت ہیں. اس اعتبار سے جب سورہ فاتحہ کے نام زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بھی زیادہ رکھی ہیں. نام تو ناموں کی کثرت کسی سورت کی عظمت پر اس کے عند اللہ اس کے خصوصی مقام پر دلالت کرتا ہے. تو سورہ فاتحہ کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں جن میں مشہور الفاتحہ ہے, ہم اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لحاظ سے کہ یہ وہ سورت ہے جس سے قرآن کریم کی افتتاح ہوتی ہے. فاتحہ فتحہ افتتاح کے معنی میں قرآن کریم کی ابتدا اس سے ہوتی ہے, اس اعتبار سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. نماز کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے, اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. اور یہ ایسی سورت ہے جس کو کہتے ہیں فیصلہ, غالب آنے کے معنی میں. تو یہ سورت اپنے علوم کے اعتبار سے تمام قرآنی باقی سورتوں کے مقابلے میں اور گزشتہ آسمانی کتابوں کے مقابلے میں بھی اس کے علوم کو اگر دیکھا جائے اتنی مختصر انداز میں اتنے سارے علوم جو جمع کیے گئے یہ سورت سب پر غالب ہے, اس اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے. فتح کے معنی ہم فتح جانتے ہیں, فتح حاصل ہونا, کامیابی ہو جانا, یہ بھی فاتحہ کے معنی میں آتا ہے. یہ عجیب سورت ہے, صرف ایک لفظ میں معنی کتنے آ رہے ہیں کہ اب سورہ فاتحہ فاتحہ کے معنی آتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے سے انسان کامیابی اور فتح حاصل کر سکتا ہے. انسان کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے, کوئی پریشانی ہے, سورۃ الفاتحہ اس کے لیے فتح ہے. بیماری آ گئی, سورۃ الفاتحہ. روزی میں تنگی آ گئی, سورۃ الفاتحہ. اور اس میں پھر تعداد مختلف تجربات کے اعتبار سے علماء بیان فرماتے ہیں. ہمارے بہت سے مشائخ کے یہاں ایک معمول رہا ہے کہ جس شخص کو کوئی پریشانی ہو, روزی میں تنگی ہو خاص طور پہ یا اور کسی قسم کی پریشانی ہو, صبح فجر کے وقت, عام طور سے مشائخ نے لکھا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان, لیکن اگر اس وقت اتنا وقت نہیں ہوتا تو فجر کے بعد پڑھ لیں, فجر سے پہلے پڑھ لیں. یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کے وقت, اس وقت 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھے 41 دن تک, اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری فرما دیں گے. مجربات میں سے ہے. اور ایک اور تجربہ بتا دیتا ہوں کہ بسا اوقات یہ تو مشکل ہوتا ہے, کوئی کہے کہ اچھا 41 دن تک, ٹھیک ہے, کوئی پریشانی انسان کی جیسی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے کوشش کرتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص کوئی پریشانی پیش آ گئی, 41 دن تو چلو بہت دور ہیں اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی دیر لگتی ہے, کم از کم اتنا کر لیں, بہت آسان عمل ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھے اس نیت اور دھیان کے ساتھ کہ یا اللہ اس میں تو نے فتح رکھی ہے اور میں یہاں پر مشکلات میں ہوں, اور سورہ فاتحہ پڑھے, اور خاص طور پہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس میں دھیان یہ رکھے کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ الرحمن الرحیم تو رحمت والا ہے, مالک یوم الدین تیری قدرت ہے, سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے, مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, عبادت تیری ہی کرتے ہیں, ہم جائیں گے کہاں تجھے چھوڑ کر, مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں, تیرے سوا اور کون سی جگہ ہے. جب ایاک نستعین پر پہنچے تو یہی اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تیرے سوا اور کوئی میری نصرت, میرے مدد اور کہیں سے نہیں آ سکتی, تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اس نیت سے, اس کے بعد باقی کا نمبر جو ہے 40, و ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے بعد دعا مانگے فوراً قبول ہو جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے فتوحات رکھی ہیں. انسان بسا اوقات مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے, دنیاوی چیزوں میں بھی کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے, اور کبھی انسان دینی امور میں مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. یہ خیال کرتا ہے کہ اچھا اب مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا, یا مجھ سے فلانی نیک عمل نہیں ہوتا, کوئی شخص ہے جس کو فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے, کوئی ہے جس کی واجبات میں کوتاہی ہوتی ہے, کسی کی نوافل میں کوتاہی, ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت, اللہ نے جس کو جتنا موقع دیا. تو جب انسان سے کوتاہی ہوتی ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اچھا مثلا کسی نے ارادہ کیا کہ اچھا آج سے مجھے تلاوت اتنی مقدار میں کرنی ہے, تسبیحات اتنی مقدار میں پڑھنی ہے, درود شریف پڑھنا ہے اتنی مقدار میں, نہیں ایک دو دن کیا پھر چھوٹ گیا, تو کچھ دنوں کے بعد انسان مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے, اچھا بس مجھ سے تو نہیں ہونے والا. وہ شخص بھی یہی سوچے قدرت کس کی ہے, میں اپنی قدرت سے تو ویسے بھی نہیں کر سکتا, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے اللہ کے سامنے, سورہ فاتحہ پڑھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ زور دے کے یا اللہ کہ تجھ ہی سے تو مدد طلب کریں گے اور کہاں جائیں گے, تو نے ہی سکھایا ہے, اب تو ہمیں اس کی توفیق دے دے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورہ فاتحہ فتح ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح کا ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہوا ہے, بس انسان اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو پڑھے, دھیان کے ساتھ پڑھے تو ضرور فتح حاصل ہوگی, بڑی بڑی مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں. لیکن ہم اصل میں اسباب کے عادی ہو چکے ہیں, ظاہری اسباب نظر آنے والے اسباب ہیں تو ہمیں ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، اور دعا کے اسباب ہیں، پڑھنے کے اسباب ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں ایسا لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو سائٹ پہ ہیں، لیکن اصل تو ہمیں اسباب اختیار کرنے ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہمیں اصل یہ چیزیں اختیار کر کے اسباب کو تو کم درجے میں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو الفاتحہ کیوں کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فتح حاصل کرنے کا ایک بہترین ہتھیار دے رکھا ہے، اب آئندہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں الفاتحہ ہے، فتح کا یہ ہتھیار موجود ہے۔ یہ ہے فاتحہ، فاتحۃ القرآن کہا گیا، اس کو ام الکتاب کہا گیا، پوری کتاب کی اصل، ام القرآن کہا گیا، پورے قرآن کی اصل، اس کو السبع المثانی کہا گیا، اس سورت کو، یہ وہ سات آیتیں ہیں، المثانی، مثانی کے معنی مثنا، اس کی جمع مثانی، جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اکثر کے نزدیک السبع المثانی اس کو جو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ سات آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اسے دہرایا جاتا ہے، السبع المثانی۔ بعضوں نے فرمایا کہ یہ سات آیتیں المثانی جس کی فضیلت ہی دوہری ہے، ڈبل ہے۔ بہرحال یہ سبع المثانی ہیں، بار بار دہرائے جانے والی یہ سات آیتیں ہیں۔ اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی آدھی آدھی۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو نماز سے مراد یہ سورہ فاتحہ ہے، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، کیا جواب آتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ہمیں تو وہ جواب آواز نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، لیکن کم از کم ہم تصور میں تو یہ بات لا سکتے ہیں نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں، اور سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز تقسیم کی ہے اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی۔ کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی، میری تعریف کی۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، اثنا کے معنی ثنا بیان کرنے، خوبی بیان کرنے کے آتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تین آیتیں ہو گئی، اور اس سے کہ کل سات آیتیں ہیں، تو ساڑھے تین آیتیں اللہ کی حمد و ثنا، ساڑھے تین آیتیں دعا، یہ آدھی آدھی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الصلاۃ جو کہا گیا اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بندے اور میرے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا، یعنی سورہ فاتحہ کو۔ پھر بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی عبادت کے قابل ہے، یہاں تک ساڑھے تین آیتیں ہو گئیں، صرف اللہ کی تعریف اور بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اب آگے اپنے لیے مانگنا شروع کیا، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مشکلات پیش آ جائیں، ایاک نستعین میں نیت کریں کہ یا اللہ اس میں بھی، اس کام میں ہم تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ عطا فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، پہلا آدھا حصہ کہ اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، دوسرا آدھا حصہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، دعا ہے، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مانگے میں اس کو دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ولعبدی ما سأل، ہو نہیں سکتا کہ ہمیں نہ ملے، بس تھوڑا سا دھیان، تھوڑے توکل، اور اعتماد کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ پھر تو بندہ مانگتا ہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو 3.5 آیتیں اللہ کی حمد و ثنا, 3.5 آیتیں وہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. یہ ہے جس کو حدیث میں فرمایا, مسلم شریف کی روایت میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اس لحاظ سے اس کو سورۃ الصلاح کہا جاتا ہے. اس سورۃ کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں, سورۃ الشفاء, اور مشہور ہے احادیث میں, صحیح روایتوں میں بہت کثرت سے واقعات موجود ہیں, یعنی کئی روایتیں موجود ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف لے گئے, کسی جگہ کوئی بیمار تھا, سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. ایسا شخص جو بالکل مجنون والی حالت اس کی تھی, رسیوں میں بندھا ہوا تھا, یعنی اس کو خطرے کی وجہ سے اس کو باندھا گیا تھا, سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, صبح دم کیا, شام کو دم کیا, اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اس بیماری سے سورہ فاتحہ کی برکت سے شفا ہو گئی. یہی صورت ہے, اور یہی انسان ہی ہیں پڑھنے والے. ہم بھی اگر اسی طرح اعتماد کر کے, اللہ پر اعتماد کر کے پڑھیں, تو ہمارے لیے بھی وہی برکت اللہ تعالیٰ رکھیں گے اور وہی شفا اللہ تعالیٰ رکھیں گے. ہے سورۃ الشفا, اس کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے. اب شفا کس طرح ہو, یہ بھی ایک مسائل میں سے کہیں زیادہ مسائل نکلتے چلے جائیں. جیسے میں نے بتایا کہ اس کے ماتحت علوم تو بہت ہیں, لیکن یہ سورۃ الشفا کس طرح اس سے شفا حاصل کریں؟ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سورت پڑھے, اور جیسے میں نے بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سے اس کا تصور کرے کہ یا اللہ, اس کام میں, اس بیماری میں شفا کے لیے ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ تو دعا ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لے کہ اچھا, جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا, لیکن حدیث میں جو ثابت ہے اور صحابہ نے جو عمل کیا وہ یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے اجمع بزاقی, جب میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہوئے, وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جو لعاب منہ میں جمع ہو رہا تھا اس کو جمع رہنے دے, نگلا نہیں, اور وہ والا لعاب سامنے جو بیمار تھا اس پر ہلکا ہلکا پھونک کے اڑا دیا. اس لعاب کے اندر اللہ تعالیٰ وہ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں سورہ فاتحہ کی برکت سے, کہ وہ لعاب آگے جا کر مؤثر بنتا ہے اور فائدہ دیتا ہے. صرف پھونک مارنا نہیں ہے, پھونک کے ساتھ ہلکے ہلکے لعاب, جس وقت سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت منہ میں جو لعاب جمع تھا اس میں اللہ تعالیٰ وہ اثرات رکھتے ہیں. کیا چیز ہے؟ بہرحال قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قرآن نے ہمیں سمجھا دیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تمہیں نظر آتی ہیں, جو نظر نہیں آتی, یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے, لیکن ہے, اس کی حقیقت ہے. بہت سی چیزیں نظر نہ آنے والی ہم مانتے ہیں, تو یہ حدیثوں سے جو چیز ثابت ہے اس کو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو بہرحال سورہ فاتحہ, اسے پڑھ کر انسان دعا کی نیت بھی کرے, اسے پڑھ کر انسان دم کر دے, اور اسے اگر کوئی چاہے تو ایک اور طریقہ بھی ہے, جس طرح برکت کی چیز کا ذریعہ ہوتا ہے, انسان کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لکھ کر لگا دے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پلیٹ وغیرہ پر لکھ کر اس کے اندر, اس میں پانی ڈال کے اس کو پلا دے کسی بیمار کو. مختلف طریقے ہیں, بہرحال یہ ہر ایک کے لیے ہر طریقہ اختیار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ سورۃ الشفا ہے, انسان پڑھ کر اس میں نستعین میں دعا کی نیت بھی کر لے اور دم بھی کر دے, اتنا تو ہر ایک کر سکتا ہے, باقی چیزیں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں. بہرحال یہ سورۃ الشفا ہے, یہی مختلف اس کے جو نام ہیں یہ خود اس کی فضیلتوں پر دلالت کرتے ہیں. باقی اس کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ تمام صورتوں میں اعظم سورۃ فی القرآن، اعظم سورۃ فی القرآن، سب سے زیادہ عظمت والی صورت قرآن کریم کی یہ ہے. واقعہ طویل ہے، مختصر اس کا میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر تھے، آسمان سے آواز آئی، تیز آواز سنائی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی جانب سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان سے ایک فرشتہ، آسمان میں آج ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا نہیں. وہ آیا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، سلام عرض کر کے پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوں، بنورینی، ایسے دو نور کی میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. وہ کون سے دو نور ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. یہ بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک. اور پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ روزانہ ہر رات انسان کو، ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. حدیث میں اس کی تاکید آتی ہے، کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے، یہ اس حدیث میں بھی ذکر آیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ بهما فی لیلۃ کفتاہ، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو کسی رات میں پڑھ لے تو وہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر تین راتوں تک کسی گھر میں وہ یہ آیتیں پڑھی جائیں، شیطانی اثرات وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، جنات وغیرہ وہاں سے، برے جنات وہاں سے دور چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی ہر خیر اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. کیا ہے ان آیتوں میں؟ عجیب تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اور دعا بھی ہے آخر میں ہے، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. بہرحال سورہ فاتحہ کے نام بھی، سورہ فاتحہ کے خصوصیات، اس کی خوبیاں، اس کے فضائل، ظاہر ہے اسی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن کریم میں سب سے پہلے جگہ دی ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. اب آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، حمد کے معنی ہوتے ہیں کسی کے کمالات، خوبیاں، اور اس میں بھی بہت سی تفصیلات ہیں. جنہوں نے عربی کی کوئی کتاب اگر پڑھی ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے مدح، ایک ہوتا ہے شکر، پھر تینوں میں آپس میں فرق کیا جاتا ہے. بہرحال اور پھر حمد کی تعریف جب کرتے ہیں تو وہ تعریف کیسے کی جاتی ہے، تفصیلی باتیں ہیں. آسان یہ ہے کہ حمد کہا جاتا ہے کسی کے کمالات، کسی کی خوبیاں جو اس میں جو اس نے اپنے اختیار سے، اپنے اختیار کو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو اختیار ملتا ہے، تو انسان اپنے اندر، انسان کی وہ صفات جو اچھی صفات ہوں اور انسان اسے اپنے طور سے اختیار کرے، اس کو کہا جاتا ہے حمد. اور بعضوں نے اس میں ایک اور اضافہ کیا کہ انسان کی ذاتی، کسی انسان کے ذاتی کمالات جو اپنے طور سے انسان جسے اختیار کرے، اسے حمد، اس پر حمد کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس کے لیے لفظ حمد استعمال کیا جاتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک شخص ہے جس کا چہرہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کسی کا چہرہ اچھا ہونا، کسی کا خوبصورت ہونا، یہ اس میں اپنے طور سے اس نے کوئی چیز اختیار نہیں کی، اپنے اختیار سے نہیں، وہ تو من جانب اللہ اس کو دیا گیا ہے. لیکن کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے، اچھے اخلاق کسی کے ہیں، یہ اختیاری چیز ہے. تو اختیاری غیر اختیاری، یہ فرق آ گیا. تو کسی کے اندر ایسی خوبی جو اس نے اپنے اختیار سے کوشش سے حاصل کی اور اسی کے اندر وہ چیز موجود ہے، اپنا ذاتی، اس میں وہ چیز گویا، اس میں وہ ملکہ پیدا ہو گیا، اس میں وہ خیر اور وہ بھلائی پیدا ہو گئی ہے، تو کسی کے کمال ذاتی جو اختیاری ہوں اس کی تعریف کرنے کو حمد کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. اور اگر وہ اختیاری نہیں ہے، مثلا کوئی خوبصورت ہے، تو اس کے لیے حمد نہیں کہیں گے، مدح کہیں گے. اور اگر اس کی ذاتی نہیں ہے، مطلب ہے کہ اب کسی نے مثلا بلڈنگ بنائی، بلڈنگ بنانے میں بلڈنگ خدا خود بلڈنگ کا کوئی کمال نہیں ہے، بنانے والے کا کمال ہے، تو اس میں بلڈنگ کی جب تعریف کی جائے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے لیے حمد کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، مدح کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اس لیے کہ اس بلڈنگ میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، ہے لیکن اس کا ذاتی نہیں، کسی اور نے اس کو بنایا، اس وجہ سے ایسا ہے. ویسے تو انسان کا ہر کمال اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن جب انسان اپنے عمل سے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی نسبت انسان کی طرف کر دیتے ہیں. تو اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اعمال اچھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہیں گے اس نے اپنی کوشش سے یہ چیز حاصل کی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا، لیکن ظاہر کے اعتبار سے اپنی کوشش سے اس نے یہ چیز حاصل کی ہے. بہرحال ان تفصیلات کو ہم چھوڑتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ہر خوبی ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے. اب یہاں پر سوال ہے کہ ہم یہ جو تعریف کرتے ہیں، جو ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر خوبی اور تمام تعریفیں، تو تمام کا لفظ کہاں سے آیا، ہر کا لفظ کہاں سے آیا؟ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، خوبی کے ہیں. تو ہر خوبی اور تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ تمام اور ہر کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ عربی زبان میں لفظ الف لام جب آتا ہے نا، اس میں یہ ترجمہ آ جاتا ہے. الف لام کے بھی مختلف معنی آتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں رجل الرجل، بیت البیت، کوئی فرق نہیں ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. الف لام کے بھی ترجمے ہوتے ہیں، کہاں پر الف لام لانا ہے، کہاں نہیں لانا ہے، اور الف لام اگر آیا ہے تو اس کے اس جگہ پر کیا معنی بنتے ہیں، یہ بھی فرق ہوتا ہے. عربی زبان میں تو تنوین سے بھی ترجمے میں فرق پڑتا ہے. ایک حدیث ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنت، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے میں کچھ حصہ لیتا ہے، مسجدا تنوین ہے، یا اس طرح کی اور بھی مثالیں کتب حدیث میں ملتی ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ بن اللہ له بیتا فی الجنت، کوئی اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں تھوڑا سا بھی حصہ لے، مسجدن تنوین ہے یا بیتن، تھوڑا سا بھی اللہ کا گھر بنانے میں حصہ لے لے، مسجد بنانے میں حصہ لے لے، بن اللہ له بیتن، تنوین تعظیم کے لیے آ گئی، بڑا مکان، جنت کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے مکان اور محل عطا فرمائیں گے. خیر، تو الف لام یہ بھی ایک مستقل معنی رکھتا ہے. اب یہاں الف لام کا ترجمہ ہے تمام، الحمد کے معنی ہیں خوبی اور تعریف، للہ ہی، تو تمام خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں، اس میں اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، اتنا سبق پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں. تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس میں دو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، بڑی بڑی باتیں بتاؤں گا اس لحاظ سے بتا رہا ہوں، دو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. ایک تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ دیکھو، دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی، اصل تعریف اللہ ہی کی جانب لوٹ رہی ہے، اصل اس تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن کریم بہت کمال کی کتاب ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے، انتہائی خوبیوں والی کتاب ہے، سورہ فاتحہ بہت ہی زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی. تو بہرحال ہم جو بھی کہتے ہیں تو تعریف کس کی ہو رہی ہے، قرآن کی، سورہ فاتحہ کی، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی. ہر خوبی اس کے پیچھے ضرور اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے، اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے، جس نے بھی لکھی ہے کتاب بڑی اچھی ہے، اس کے مصنف بڑا ماہر ہے. تو مصنف کی مہارت یا مصنف کی تعریف جب ہم کرتے ہیں تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس مصنف کو کمال کس نے دیا. ہم کہتے ہیں یہ پھول بڑا خوبصورت ہے، پھول میں وہ کمال کس نے رکھا، اس پھول کی خوشبو بڑی اچھی ہے، اس میں خوشبو کس نے ڈالی. ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اب کتاب کو کوئی تعریف کرے، کوئی پھولوں کی تعریف کرے، کوئی زیور کی تعریف کرے، کوئی عمارت اور بلڈنگ اور مکان کی تعریف کرے، کوئی برتنوں کی تعریف کرے، کوئی گاڑیوں کی تعریف کرے، جس کی بھی تعریف کریں، نتیجے کے لحاظ سے دنیا کی کسی بھی چیز کی تعریف جب کی جاتی ہے تو اس تعریف کا اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ بلڈنگ جس نے بنائی ہے بہت بہترین بنائی ہے، لیکن اس بنانے والے کو کمال کس نے دیا، اس کو یہ مہارت کس نے دی، اس کے ہاتھ میں یہ مہارت کس نے رکھی اللہ تعالیٰ نے. تو اصل تعریف اللہ کی ہے. دنیا کی کسی بھی چیز کی جب تعریف کی جاتی ہے تو تعریف لوٹتی ہے اللہ کی جانب، ہر خوبی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. تو جب یہی بات ہے تو دوسری بات ہمیں یہ سکھائی گئی کہ جب ہم کسی چیز کی تعریف کریں، ہم جب کسی چیز کی تعریف کریں تو اپنے ذہن کو بھی ذرا پیچھے لے جائیں کہ اچھا، ہم تعریف تو کر رہے ہیں، اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، اس قرآن کی اور اس سورت کی، یا اس مکان کی، اس گاڑی کی، جس کی بھی تعریف کر رہے ہیں، مثال کے طور کسی بھی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، تو اپنے ذہن کو لے جائیں کہ یہ ہے تو بڑی خوبی کی چیز، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبی رکھی. تو ذہن اللہ کی طرف لے جائیں. کسی شخص کی تعریف کریں تو تعریف میں ذہن لے جائیں کہ اچھا، اس میں وہ خوبی رکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو الحمدو صرف ہمیں اب یاد رکھنا ہے، الحمدو جب ہم کہتے ہیں تو صرف لفظ الحمدو میں دو سبق ہمیں بنیادی دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے، کسی شخص کی تعریف کی جائے، تو وہ تعریف اللہ کی جانب لوٹتی ہے. اور پھر اپنے آپ کو ہم یاد دلائیں کہ دیکھو، ہمارا ذہن دنیا کی چیزوں سے آخرت، دنیا کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے. یہ چیز اگر ہمیں سبق مل گیا، یہ سبق اگر ہم نے سیکھ لیا کہ ہر تعریف کے ہر کسی بھی چیز کے تعریف کرتے وقت ذہن اللہ کی طرف لے جائیں، تعلق مع اللہ کے بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کوئی کھانا پسند آ گیا تو اس کھانے میں کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمال رکھا ہے. پکانے والے نے اچھا پکایا تو اچھا، وہ پکانے والے کو مہارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ذہن اللہ کی طرف لے جائیں، یہ ہماری سوچ کو بدلنا. پہلا سبق جو قرآن کریم میں دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا کہ دیکھو، اپنی سوچ کو انسانوں تک اور مخلوق تک محدود نہ رکھو، ذرا پیچھے لے جاؤ، خالق تک بھی لے جاؤ، مخلوق سے اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو خالق تک لے جاؤ. اس سے تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوگا اور تعلق قوی ہوگا. الحمدللہ، ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ. میرا خیال تھا کہ آج ایک گھنٹے میں ہم، آج کے دن میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ لیں گے، لیکن وہ شروع کی باتوں میں ذرا دیر لگ گئی، تو اب کوئی حرج نہیں، آج ہم شروع کا اتنا ہی رکھیں گے کہ پہلی آیت جتنا بھی ہو جاتا ہے وہاں تک رکھ کے آئندہ ہفتے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. تو بہرحال الحمدللہ میں یہ سبق ہمیں دیا گیا ہے. اور پھر ہم جب، میں بتا رہا تھا کہ ہم جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، یہ بھی جب ہم پڑھیں تو غور کر کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ میں تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اصولی طور پر ذہن میں رکھنے کی جو بات ہے آسان لفظوں میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی خوبی بیان کرتے ہیں، تو دو طریقے ہوتے ہیں. ہم کسی مثلاً کسی بزرگ کے بارے میں، یا اپنے کسی گھر کے فرد میں، کسی فیملی والے کسی شخص کے بارے میں، کسی کی بھی جب تعریف کرتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ دیکھو اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، جس کو کہا جاتا ہے اس بات. اور ایک ہوتا ہے یہ کام کبھی اس نے نہیں کیا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی برا کام نہیں کیا، کبھی غلط چیز نہیں کی، یہ ہوتا ہے نفی. دو طریقے ہوتے ہیں، اس بات اور نفی، کہ یہ چیزیں اس میں کمالات، یہ خوبیاں موجود ہیں اور یہ برائیاں اس میں موجود نہیں ہیں. دو چیزیں ہیں، یہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی برائی اس میں موجود نہیں ہے، ہر قسم کی برائیوں سے وہ پاک ہے، نفی ہو گیا، ہر برائی کی نفی کر دی. سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اس کے معنی ہر خوبی اللہ میں موجود ہے، ہر کمال اللہ میں موجود ہے، یہ ہے الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ رب العالمین، رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ تو الحمد للہ تو ہو گیا، رب کسے کہتے ہیں اور عالمین سے کیا مراد ہے، اتنا آج سمجھ لیتے ہیں. رب کے معنی ہم تو کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں یا رب، رب کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے. رب جو ہے یہ رب تربیت، تربیت کرنے کا جو معنی ہم استعمال کرتے ہیں، رب یعنی وہ ذات جو اپنی مخلوق میں ضروریات کو دیکھ کر جس موقع پر انسان کی جو ضرورت ہے درجہ بدرجہ اس کی ضرورتیں پوری کرتے رہنا. مثال کے طور پر اس کو ذرا مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس وقت اس کو کیا ضرورت ہے، اس وقت اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس وقت پہنچانا، پیدا ہونے کے وقت اس کی کیا ضروریات ہیں، اس وقت اس کی وہ ضرورتیں پوری کرنا، جب وہ چند دنوں کا ہوا، چند ماہ کا ہوا، چند سال کا ہوا، مختلف درجات میں مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، جسمانی اندر کے اعتبار سے، باہر کے اعتبار سے، درجہ بدرجہ جو جو ضروریات ہیں وہ ضروریات اس کی پوری کرتے رہنا اور آہستہ آہستہ کو آگے بڑھاتے رہنا، یہ رب کہلاتا ہے. جیسے تربیت میں یہ ہوتا ہے، والدین بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، کہ اچھا ابھی بچہ ایک مہینہ کا ہے تو ابھی اس کے لیے اس طرح کی تربیت، اس طریقے سے ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ کہ اس کے سامنے اچھی باتیں کی جائیں، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، یا کم از کم اتنا ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ وہ مثلا اس کے ساتھ تلاوت کی ریکارڈنگ چلا دی جائے، قرآن سے اس کو بچپن ہی سے ایک تعلق ہو جائے. یہ ابتدائی تربیت ہوتی ہے. ماں جس وقت دودھ پلا رہی ہے تو ذرا تلاوت کا اہتمام کر لے کہ بچہ اس وقت قرآن سنتے سنتے دودھ پی رہا ہے. وہ کسی نے بات کہی، بڑی عجیب بات ہے اور اپنے لیے سوچنے کی بات ہے، کہ پہلے بچے جب بڑے ہوتے تھے تو بڑے محنتی بنتے تھے اور ہمتیں ہوتی تھیں، محنتی بنتے تھے، بڑے بڑے کام کرتے تھے، اور اب بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بالکل ہمت، بڑے ہو کے جتنے بڑے ہوتے رہتے ہیں ان کے زیادہ سونا زیادہ، نیند زیادہ بڑھتی رہتی ہے اور غفلتیں بڑھتی رہتی ہیں. واللہ عالم، کسی نے کہا کہ اس کی ابتدا شروع سے ہوتی ہے. پہلے جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو اس نیت سے پلاتی تھیں کہ بچے کو طاقت آئے اور یہ بڑا ہو کر ہمت والا بنے، تو وہ جذبہ جو ماں کے دل میں ہوتا تھا اس کا اثر اللہ تعالیٰ یہ رکھتے تھے. اور اب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں سلانے کے لیے کہ چلو دودھ پلا دے تاکہ سو جائے، تو وہ سونے والا بنتا ہے. ہے تو شاید کسی نے بات کہہ دی، لیکن ہے ہمارے لیے ایک سبق سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا جذبہ کیا ہے ان بچوں کے بارے میں اور ان بچوں سے ہم کیا چاہتے ہیں. بہرحال بچوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، یہ چیزیں ان کی زندگی پر اثر کرتی ہیں. جس گھر میں بچے ہیں، بڑے ہیں، گھروں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، سورہ بقرہ کی اخیری آیتوں کی تلاوت ہو، آمن الرسول سے اخیر تک، یہ چیزیں وہ ہیں جس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں بھی مقرر کرو اور گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھا کرو. مردوں کے لیے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے تو فرمایا فرض نماز وہاں پڑھتے ہو ٹھیک ہے، لیکن نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے گھروں میں برکت پیدا فرماتے ہیں. رب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہماری ہر ہر موقع پر ہماری جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انتظامات فرماتے ہیں. اور رب کس کا رب؟ العالمین. عالمین, عالمین کے کیا معنی؟ عالمین کے معنی ہے تمام جہاں. اب جہاں کتنے ہیں, کتنے جہان ہیں؟ عالم, پہلے تو ہم مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عالم جو ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ علامت سے ماخوذ ہے. علامت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیز جو خالق اور اللہ کے وجود پر علامت ہو. تو اب میرا وجود بھی اللہ کے ایک, اللہ تعالیٰ خالق ہیں, میں مخلوق ہوں, تو میرا وجود اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی ایک علامت ہے. ہمارے سامنے جتنی مخلوقات ہیں, پتھر ہیں, درخت ہے, جانور ہیں, انسان ہیں, جو کچھ بھی ہے, وہ سب کے سب علامت ہے کہ ان کا کوئی خالق موجود ہے. آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, یہ تمام کے تمام علامت ہیں کہ ان کا کوئی خالق موجود ہے. یہ تمام چیزیں خالق کے وجود پر علامت ہیں, تو ان کو کہا جائے گا, یہ علامت سے ماخوذ ہے, عالم, جس کو جمع عالمین کہا گیا. یہ ایک معنی ہو گیا عالمین. عالم کے دوسرے معنی ہوتے ہیں جہان. اب عالم, عالم انسان ایک مستقل عالم ہے, عالم حیوان ایک مستقل ہے, جانوروں کا عالم, عالم بر ہے, خشکی کا علاقہ, عالم بحر ہے, مستقل ایک عالم ہے وہ, عالم جنات ہے, عالم سما ہے, عالم ملائک ہے, مختلف عالم ہے, اس کو بھی عالم کہا گیا. تو تمام عالم کا رب, تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ. اور سائنسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جس طرح یہ دنیا ایک عالم ہے, اس میں اگرچہ مختلف عالم جمع ہیں اسی ایک دنیا میں, لیکن جس طرح یہ ایک دنیا ہے, اسی طرح اب تو سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے, ماہرین فلکیات کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح یہ ایک دنیا ہے, اس طرح یہ ایک ہی دنیا نہیں ہے, ایسی کئی دنیایں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں. بہرحال وہ ایک مستقل بہت طویل بحث ہے کہ یہ دنیا, اس کا سائز کیا ہے, اور پھر سورج اس سے کتنا بڑا ہے, اور دوسرے عالم کتنے فاصلے پر ہیں, ایک عجیب مستقل اس پر بحث ہے. بہرحال ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ ہم تمام مخلوقات کے سامنے, ہم انسان ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. جب ہماری زمین اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, زمین کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں, اور اس زمین کے مقابلے میں سورج اتنا بڑا ہے, پھر سورج سے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور کتنے ایسے بڑے بڑے ستارے ہیں جو کتنے سورج سے کئی گنا زیادہ بڑے ہیں, تو پھر ہم ذرے کی ذرہ بھی اگر کہیں تو بہت بڑی چیز ہے. ہماری حیثیت ان تمام بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے ذرے کے برابر بھی نہیں نظر آتی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی مخلوق جو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنا کرم کا اور رحم کا اور نعمتوں کا معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر ہر موقع پر جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری فرماتے ہیں. ہمیں تو تعجب کبھی ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے کیڑے جو پتھروں میں, مٹیوں کے اندر رہتے ہیں, ان کی وہاں پر اللہ تعالیٰ ضروریات پوری فرماتے ہیں, وہ ہمیں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑی مخلوقات کو دیکھیں تو ہماری حیثیت ان سے بھی چھوٹی ہے, ذرے کے برابر میں ہماری حیثیت نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات, الحمدللہ رب العالمین. اب جب ہم یہ آیت پڑھیں, جب ہم یہ پڑھیں الحمدللہ کہ یا اللہ ہر خوبی کا مالک تو ہی ہے, جس کی بھی جو تعریف ہے وہ اصل تیری ہی تعریف ہے, ہر خوبی کا مالک تو ہی ہے, ہر برائی سے تو پاک ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ہر خوبی تیرے اندر پائی جاتی ہے, اور تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو گویا کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ, جب تو تمام جہانوں کا رب ہے, میں بھی تیری ایک ادنا مخلوق ہوں. گویا کہ ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں آگے, جس کا آگے ذکر آتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات عربی سے کچھ واقف ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ للہ ہی, یہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ ہے. موصوف اور صفت کہا جاتا ہے, کہ جس کی صفت جیسے کہتے ہیں کہ زید، خالد، کوئی بھی نام لے کر ہم کہیں کہ فلانا نام کا شخص یہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مختلف جو اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں الحمد للہ ہی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. وہ اللہ کیسا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ الرحمن ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ الرحیم ہے. یہ صفات ہیں جو آگے چل رہی ہیں. بہرحال آگے والی صفات انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، آج یہیں تک رکھتے ہیں. اس کی ابتدائی باتوں میں کچھ وقت لگ گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ صورت ہم مکمل کر لیں گے تاکہ پوری صورت ایک ساتھ ہمارے نظروں میں ہو، ہمارے سامنے ہو کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.